الاجل الاجل يا امام زمان، الاجل الاجل يا امام زمان.
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. نثار وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد، اجمان با آواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت، محبان اہل بیت، تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری، اجمان با آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان، اجمعاً با آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عزیزان محترم، جوانان گرامی قدر، سب سے پہلے میں آج کہ اس مبارک شب کی مناسبت سے، یعنی بے مناسبت بلادت با سعادت فرزند رسول خدا حجت حق امام عصر و زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. خدا ہمیں محمد آل محمد کی خوشیوں میں شاد رکھے، اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. بہت مختصر، کیونکہ وقت کی تنگی پیش نظر ہے، اور یقیناً آج کی شب میں جو مناسبت ہے، آج کی شب کی، اس کی مناسبت سے گوناگون ایسے عناوین، ایسے نکات ہیں کہ جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے ایک ایسی دعا کو منتخب کیا، اس کے چند کلمات کو، کہ جو حضرت سے منسوب ہے، یعنی حضرت کے حوالے سے ہے، اور ہمیں عید قربان، عید فطر اور جمعہ کا دن اس دعا کے حوالے سے ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، اسے تاکید کی گئی، یعنی دعائے ندبہ. دعائے ندبہ، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کل کی تاریخ، کل کی صبح وہ ہے کہ جو حضرت کی ولادت کی مناسبت سے ہے، لہٰذا اس صبح کو قطعاً مس نہ کیجیے گا کہ دعائے ندبہ کہیں آپ کی رہ نہ جائے. اور اس کی دوسری وجہ، اس کے انتخاب کرنے کی، وہ یہ ہے کہ آج کی شب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عریضے لکھا کرتے ہیں حضرت کی خدمت میں، اور ایک طویل عرصے سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ مختلف مقامات پہ عریضوں کے حوالے سے کیا لکھا جاتا ہے، مگر جو بھی لکھا جاتا ہے غالب یہ ہے، اس کے اندر غالباً لوگ اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشات لکھا کرتے ہیں. ہر انسان کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنا اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اپنی معرفت سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں چاہتا۔ جتنی معرفت ہے اتنی ہی اس کی خواہش ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ معرفت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو انسان کی پھر خواہش بھی بلند ہو جاتی ہے، اس کے تقاضے بھی پھر اس کی معرفت کی بنیاد پر بڑھ جاتے ہیں۔ جوں جوں اسے آگاہی ملتی جاتی ہے، معرفت بڑھتی جاتی ہے، اسی کے حساب سے اس کی خواہشات و تمنائیں بڑھ جاتی ہیں۔ مثلا جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ہماری آرزو، ہماری تمنا ہر چمکتی ہوئی چیز، ہر مختلف رنگوں میں رنگین چیز، حرکت کرتی ہوئی چیز، مختلف کھلونے، جنہیں آج ایک جھلک نظر بھی نہیں ڈالتے، جس پہ ایک لمحے کے لیے پرواہ ہی نہیں کرتے، ٹھوکروں میں وہ پڑے رہتے ہیں، مگر بچپن میں ہمیں ان کی آرزو تھی، جیسے آج بچوں کی اس کی آرزو ہوا کرتی ہے۔ جب تھوڑا شعور بڑھا تو ہم نے ان کی آرزو کرنا چھوڑ دی، اور چیزوں کی آرزو۔ آج آپ جوانی کی اس منزل میں اور جس معرفت کی سطح پہ جو شخص ہے، اسی حساب سے آج اس کی مزید آرزویں بھی ہیں۔ تو لوگ اپنی آرزویں اور خواہشات آج لکھا کرتے ہیں، عریضے کے اندر خواہشات اور آرزویں ہیں۔ کتنا لطف ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں مکتب اہل بیت سے وابستہ قرار دیا، ایسے گھرانوں میں پیدا کیا کہ جو گھرانے مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ہر قسم کی تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں مولا امیر المومنین کی ولایت سے متمسک لوگوں میں، گھرانوں میں قرار دیا، کہ اس کے نتیجے میں ہمیں وہ تعلیمات ملیں کہ جن تعلیمات کی بدولت ہماری معرفت اور آگاہی میں اضافہ ہوا، کہ اگر ہم اس مکتب سے وابستہ نہ ہوتے تو آج جو بھی معرفت ہمارے پاس ہے یہ معرفت نہ ہوتی۔ آج آپ دنیا میں دیکھیے کہ لوگوں کی کیا خواہشات ہیں، کیا تمنا، اکثریت وہ ہے جو دنیا کی طلبگار ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں کہ جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ آپ بھی دنیا کے طلبگار ہیں، اور ہونا چاہیے دنیا کا طلبگار، مگر آپ میں اور دوسروں میں امتیاز یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے طلبگار ہیں جو دین کی روشنی میں جائز ہے، حرام کے طلبگار نہیں ہیں۔ حرام کی خواہش آپ کے دل میں نہیں ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ اس مکتب سے وابستہ ہیں، ان ہستیوں سے وابستہ ہیں، اور آج بھی اس ہستی کی محبت میں یہ آئیں کہ جس سے وابستگی کے نتیجے میں کبھی حرام کی تمنا پیدا نہیں ہو سکتی۔ ابتدا عرض کرتا چلوں، مولا امیر المومنین کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا چوری کے الزام میں۔ یہ وہ دور تھا جو آپ کی ظاہری خلافت 4 سال و 4 ماہ کا دور تھا۔ گواہ آئے، گواہی پوری ہوئی، مولا نے کہا حد جاری کرو، اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ لے جانے لگے، کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا یہ تو آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہمارا چاہنے والا ہوتا تو چوری نہ کرتا۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل کے اندر علی کی بھی چاہت ہو اور مال حرام کی بھی چاہت ہو؟ یہ دو چاہتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ توجہ کی آپ نے؟ تو دل اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو کبھی حرام کا چاہنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت سے وابستگی کے نتیجے میں، اگر وابستگی آگاہانہ ہے، پیدا ہو گئے ہیں اس لیے وابستہ ہیں، تو یہ وابستگی کوئی امتیاز نہیں ہے، اللہ کا لطف ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ امتیاز وہ ہے کہ ہماری وابستگی آگاہانہ ہو، یعنی ان سے وابستگی کے نتیجے میں ہماری آگاہی میں، ہماری معرفت میں، علم میں اضافہ ہو، اور جب یہ آگاہانہ معرفت ہوگی تو پھر اس کے اثرات، اس کے ثمرات ہمارے کردار و اخلاق پر مرتب ہوں گے، پھر ہمارے اخلاق و کردار میں، ہماری گفتار میں اس معرفت کے اثرات نمایاں نظر آئیں گے، پھر اخلاق وہ اخلاق نہیں ہوگا جو عامۃ الناس کا اخلاق ہے، پھر اخلاق وہی اخلاق ہوگا جو ماضی میں بھی جملے سنتے ہیں کہ اس اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ علی کا ماننے والا لگتا ہے، یہ علی کا چاہنے والا لگتا ہے۔ یہ علی کے مکتب سے وابستہ ہے. توجہ کیا آپ نے, یہ اثر ظاہر ہو, یعنی ہم کڑا پہن کے, لاکٹ پہن کر, کالے کپڑے پہن کر ہماری شناخت ہو تب پتہ چلے کہ ہم کون ہیں, نہیں. ہمارا حرام کو ترک کر دینا بتائے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں, ہمارا واجبات کو ادا کرنا بتائے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں, ہمارا مستحبات کو اپنانا بتائے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں, مکروہات سے اجتناب کرنا بتائے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں, ہماری ناموس کا حجاب بتائے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. یعنی یہ اثرات کردار میں, اخلاق میں, گفتار میں, ثقافت میں, اقتصاد میں, ہر جگہ ہماری روش اور ہمارا عمل بتائے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. اچھا, تو میں عرض کر رہا تھا عریضہ معرفت کی بات تھی. تو جب معرفت اس منزل پہ پہنچتی ہے, انسان اس طرح وابستہ ہوتا ہے, تو پھر اس کی خواہشات بدل جاتی ہیں, پھر اس کے عریضے کے جملات بدل جاتے ہیں, پھر تمنائیں کون سی ہوتی ہیں. تو میں چند جملے, صرف چند ہی, جو آج کے دور سے بھی مناسبت رکھتے ہیں کہ جو پڑھتے تو ہیں ہم, میں کبھی ٹھہر کر ان پہ خصوصی طور پہ تنہائی میں دقت کریں انشاءاللہ, تو پروردگار آپ کے علم میں اور معرفت میں اور اضافہ فرمائے گا یقیناً, اور اس سے ہم سب کے عمل کی اصلاح ہوگی. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. دعائیں ندبہ آپ سب پڑھتے ہیں, اس میں وہ جملات جب آتے ہیں پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد, کہ جب ہم پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار کہاں ہیں وہ, کون, این الحسن و این الحسین, این ابناء الحسین, کہاں ہیں حسن حسین, کہاں ہیں فرزندان حسین, صالحم بعد صالح, صالح کے بعد دوسرا صالح, نیکوکار کے بعد دوسرا نیکوکار, اسی طرح صادقم بعد صادق, سچوں کے بعد دوسرا سچا, این السبیل بعد السبیل, وہ راہ ہدایت کے روشن راستے جو ایک کے بعد ایک آئے, کہاں ہیں. یہاں تک کہ ہم آ کر سوال کرتے ہیں پروردگار سے, اینا بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرت الہادیہ, کہاں ہے خاندان عطرت کا وہ ذخیرہ, وہ ذخیرہ الہی کہ جس سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی. اور یہاں پہ ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ امام زمانہ کی غیبت کے معنی یہی نہیں کہ امام زمانہ کہیں آسمان پہ چلے گئے ہیں, زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. امام عصر اسی زمین پر ہیں, روئے زمین پر ہیں, یہ تصور کہ کہیں اور چلے گئے یہ تصور باطل ہوگا. جب یہیں پر ہیں تو ممکن نہیں کہ ہر سال حج واجب ہوتا ہے, جب حج کا سیزن آئے تو اس موقع پر فرزند رسول وہاں پر موجود نہ ہوں, آپ وہیں پر ہوتے ہیں. کوئی پکارے اور واقعاً خلوص دل سے پکارے تو حضرت اس کی مدد و نصرت نہ فرمائے. یہ متعدد واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, حضرت یہیں پہ ہیں. اس کے بعد ہم نے, اب یہ ہیں وہ خواہشات جو میں عرض کر رہا تھا, آپ کا عریضہ, آپ کیا چاہتے ہیں. اگر عشق امام زمانہ ہے, امام زمانہ سے محبت ہے, تو جملہ ابتدان ہی عرض کر دوں, شاید یہ ساری گفتگو کا نچوڑ بھی ہوگا, لب لباب بھی ہوگا. اگر عشق امام زمانہ ہے تو اپنی خواہش نہیں ہوگی, بلکہ جو امام زمانہ کی خواہش ہے وہی خواہش ہوگی. اپنی تمنا نہیں ہوگی, اپنی آرزویں نہیں ہوں گی, اپنا انتظار نہیں ہوگا, بلکہ جو امام زمانہ کا انتظار ہے, جو امام زمانہ کی خواہش ہے, جو امام زمانہ چاہتے ہیں, ہم اسی کو چاہیں گے, اسی کا انتظار ہوگا. عین المعد لقطع دابر الظلمہ, کہاں ہے وہ ہستی جو ظلم و ستم کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تیار ہے. تو امام زمانہ تو تیار ہیں, مگر ان کا عاشق بھی تیار ہے ظلم و ستم کی جڑیں اکھیڑنے کے لیے, یا ظلم و ستم کو سہنے کے لیے تیار ہے. توجہ کیا آپ نے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس یہ اشارے آپ جوان ذہنوں کے لیے کافی ہیں. ہم ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار ہیں, یا امام کے ساتھ مل کر ظلم و ستم کی جڑیں اکھیڑنے کے لیے تیار ہیں. اپنی تیاری پہ غور کرنا ہے کہ ہم کس لیے اور کس حد تک تیار. عین المنتظر لاقامت الامت والعبج, کہاں ہے وہ بزرگوار جو آ کر کجیوں اور نقائص کی اصلاح کرے گا. ہم امام کے ساتھ مل کر کجیوں اور نقائص کی اصلاح کے مشن میں امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, یا ہم خود وہ ہیں کہ جن کی کجیوں کو اور جن کے نقائص کو امام آ کر اصلاح فرمائیں گے. ذرا انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنے گھروں کو، اپنی شادی بیاہ کو، اپنی رسومات کو، اپنی دیگر تقریبات کو، اجتماعی معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ ہم خود وہ ہیں کہ جن میں کجی بھی ہے، نقائص بھی ہیں، کہ امام آ کر اپنے بہترین ساتھیوں کے ساتھ اصلاح فرمائیں گے، یا ہم نے وہ آمادگی پیدا کر لی ہے کہ ہم امام کے ساتھ مل کر کجی اور نقائص کی اصلاح کریں گے۔ ہم اس مشن میں اگر شریک ہیں، ہم کہتے تو ہیں سپاہ امام زمانہ میں، ہمیں شوق ہے کہ ہم امام زمانہ کی سپاہ کے ایک سپاہی بنیں، مگر سپاہی بننے کے لیے اپنی کجی اور نقائص کو دور کرنا ہوگا، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کر کے ہمیں اس قابل بننا ہوگا کہ ہم امام کے اس مشن میں شریک ہو سکیں۔ ہمارے عریضے میں ہماری یہ خواہشات ہونی چاہیے۔ عین المرتجى لإزالة الجور والعدوان، کہاں ہے وہ شخصیت جس سے ظلم و ستم کے ازالے کی امیدیں وابستہ ہیں؟ خدا نخواستہ وہ تو وہ ہیں کہ جن سے ظلم و ستم کے ازالے کی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں وہ ہوں کہ جہاں تک میرا بس چلتا ہے، اگر اپنے گھر میں بھی میرا بس چلتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں بھی بس چلتا ہے، اڑوس پڑوس پہ اگر بس چلتا ہے، تو میں ظلم کرنے میں اور ستم کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ شہید متاری کا ایک جملہ بڑا مشہور رہا، اساتید محترم سنان کی کتابوں میں فرماتے تھے کہ دنیا کے 99% افراد ظالم ہیں، ظلم اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں قدرت نہیں ملی، انہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر یہ قدرت اختیار مل جائے تو یہ سب ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان 99% میں ہم بھی ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو ہم سے کمزور ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے گھر میں چھوٹے ہیں، ہم ان پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں؟ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم خود وہ ہیں کہ جن سے نجات دلائی جائے گی، یا ہم امام کے مشن میں شریک۔ عین المعد عین المدخر لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ کہ جو واجبات و سنن الہی کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے؟ واجبات اور سنتوں کی تجدید، خدا نخواستہ ہم وہ تو نہیں کہ جن کے اعمال میں واجبات ترک ہو جانے کے حوالے سے ایک طویل فہرست ہے، ہم خود وہ شمار تو نہیں ہوتے کہ واجبات ہماری زندگی میں آگے پیچھے ترک ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے، وہ رات کو جب سوتے ہیں تو طے ہی نہیں ہوتا کہ صبح کی نماز پڑھنی ہے، صبح 7 بجے اٹھیں گے، 8 بجے اٹھیں گے، یعنی رات کو سوتے وقت یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ صبح 7 بجے اٹھنا ہے، اور یہ قطعاً ارادہ نہیں ہوتا کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، جو کہ واجب، اس واجب کی ادائیگی کے لیے ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم وہ ہوئے کہ جو واجب کو ترک کرنے والے ہو گئے۔ یہ نماز ہماری، اچھا ظہر عصر کی تو پڑھتا ہوں میں، مغرب عشاء کی تو پڑھتا ہوں، تو کیا اللہ کی مرضی سے پڑھتا ہوں، یعنی اللہ کی حکم کی وجہ سے پڑھتا ہوں؟ نہیں، اس قسم کے مزاج کے لوگ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، جو نماز چاہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو نہیں چاہتے اس کے لیے سوچتے نہیں، کسی سے کہتے بھی نہیں ہیں، سرانے کا تکیہ نکال کے بھی نہیں رکھتے کہ اگر تکیے کی وجہ سے بے چینی رہے تو صبح آنکھ کھل جائے گی، پنکھا کم ہی نہیں کرتے، اے سی کی کولنگ، وہ سکون، جس قدر پرسکون نیند آئے، پرسکون نیند کی پرواہ ہوتی ہے، فجر کی نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جسے فجر کی نماز کی پرواہ ہوگی، اس فریضے کی، واجب کی پرواہ ہوگی، وہ اس سکون کو کم کرے گا، کیونکہ یہ سکون مجھ سے واجب تر کروا رہا ہے، تکیہ نکال دے گا، گدا نکال دے گا، چادر پہ سو جائے گا نیچے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے بڑے اصحاب معصومین فرش پہ سوئے ہیں، خاک پہ سوئے ہیں۔ یہ سکون چلا جائے، واجب ترک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج کا سکون ایسا نہ ہو کل بے سکون بنا دے، ایسا نہ ہو ہمیشہ کی بے سکونی ہمیں خدا نخواستہ فیس کرنی پڑ جائے۔ تو آج کا سکون وقتی ہے، یہ گزر جائے گا، چند گھنٹوں کا ہے، اسے اگر چھوڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم نے اس واجب کو ترک نہیں کیا تو ہمیشہ کا سکون ہمیں نصیب ہو جائے گا، اصل جو ہے وہ ہمیشہ کا سکون ہے۔ تو یہ ہستی وہ ہے کہ جو واجبات کو اور سنت کی تجدید کرے گی، احیاء کرے گی۔ اب یہ تو میں نے چھوٹی سی اپنی زندگی سے مثال دی تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو سکے، پھر واجبات، بڑے بڑے واجبات ہیں جو امامت کی منزل پہ جا کے ہیں، جو معاشرے کی نسبت ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر آج انجام نہیں دیا جاتا، مجھ میں آپ میں جرات نہیں ہوتی، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، خاندان کی شادی ہے، بڑے بڑے ہیں، تایا ہیں، ویسے تو ہمارے ایک سے بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنے تایا سے کون بحث کرے، اپنے ماموں سے کون جا کے لڑے کہ جناب یہ آپ غلط تقریب کر رہے ہیں، یہاں امر بالمعروف نہیں ہوتا، نہیں عن المنکر نہیں ہوتا، شریک بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ کیا کریں، خاموشی شریک ہوئے، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسا فریضہ، ایک ایسا فریضہ جس میں رب العزت ہمارے ساتھ شریک ہے، سب سے پہلے پروردگار کی ذات ہے جس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، انبیاء اسی فریضے کو انجام دیتے رہے، آئمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام اسی فریضے کو انجام دیتے رہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب سے ہی ولایت فقیہ کا عنوان سامنے آیا ہے، باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ولایت فقیہ آگے آتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ فریضہ کوئی معمولی فریضہ نہیں، جب فرزند رسول سے اس فریضے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فریضت تقام بہ الفرائض، یہ وہ فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جس کے ذریعے دوسرے فرائض کا قیام عمل میں آتا ہے، اگر آپ نماز کے لیے کہنا چھوڑ دیں، اگر آپ رشوت کو، سود کو اور دیگر برائیوں کو، بے پردگی کو، غیبت کو، جھوٹ کو، بدترین ان اخلاقی گناہوں کو اگر آپ روکنا چھوڑ دیں، یعنی نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دیں اور امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں، تو رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ برائیاں پروان چڑھ جاتی ہیں معاشرے میں، اور خوبیاں اور اچھائیاں اور واجبات و عبادات آہستہ آہستہ معاشرے میں ترک ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک فیملی جو دیندار فیملی تھی رفتہ رفتہ وہ فیملی دنیا دار فیملی ہو جاتی ہے، وہاں دین بھاری ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں دنیا دین سے بھاری ہے، الٹی بات کہتے ہیں، دین دنیا سے بھاری نہیں ہے، دنیا دین سے بھاری نہیں ہے بلکہ دین بھاری ہو گیا ہے، کیونکہ دین نہیں سنبھالا جا رہا، دین کو نہیں بچایا جا رہا، دنیا تو خوب سمیٹی جا رہی ہے، دنیا کے لیے سب کچھ حدود کو تجاوز کیا جا رہا ہے، لہٰذا آج ہم دیکھیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے، امام آ کر تجدید فرمائیں گے، وہ دور وہ ہوگا کہ جب امام کے ساتھی بھی وہی ہوں گے جن میں اتنی جرأت و شہامت موجود ہوگی کہ برائی دیکھیں گے تو سب سے پہلے ان کا قلب رنجور ہوگا برائی کو دیکھ کے، پھر زبان پہ اس برائی کے خلاف جو ہے وہ کلمات آئیں گے، اگر وہ اثر نہیں کریں گے اور طاقت کے ذریعے روکا جا سکتا ہوگا تو طاقت کے ذریعے روکیں گے، چھوٹی سطح سے لے کے بڑی سطح تک، تو اس کے لیے آمادگی، یہ وہی ہو سکتا ہے امام کا ساتھی اس حوالے سے جو خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہلیت رکھتا ہو، یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی اپنی زندگی میں منکرات نہ ہوں اور جو معروفات کو ترک نہ کرتا ہو، اس کے بعد اس دعا کا اگلا جملہ فرماتے ہیں عین المعمل لاحیاء الکتاب و حدودہ، اس سے پہلے عین المتخیر لاعادۃ الملۃ و الشریعۃ، کہاں ہے وہ کہ جو ملت و شریعت کو پلٹانے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، اللہ اکبر، شریعت کو پلٹانے کے لیے، عقیدت کو نہیں، مشکل ہماری یہ ہے، بھی ایک علیحدہ موضوع صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، آپ کے تازہ جوان ذہن ہیں، ہمارے ہاں بچپن، کیونکہ طریقہ یہ عقیدت پہلے آ جاتی ہے، وہ عقیدت جب پہلے آ جاتی ہے وہ شریعت کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، حالانکہ عقیدت اس لیے ہے کہ اہل بیت سے عقیدت سبب بنے کہ جو تعلیمات اہل بیت نے دی ہیں، جو شریعت اہل بیت نے ہم تک پہنچائی ہے، جسے ہم شریعت محمدی کے عنوان سے پہچانتے ہیں، اہل بیت سے عقیدت کے نتیجے میں ان کی تعلیمات، ان کے سیرت و کردار کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم ان کی پیروی کرنے لگیں، مگر آج کیا ہوا، اس عقیدت کو ہم نے وسیلہ بنا لیا کہ بس اس عقیدت کے ذریعے ڈائریکٹ جنت ہمیں مل گئی، چاہے واجبات ادا ہوں، چاہے حرام سے اجتناب ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، عقیدت ڈائریکٹ ہمیں شارٹ کٹ لگا کے پہنچا رہی ہے جب جنت میں، تو شریعت کی کیا ضرورت ہے، یہ بالکل وہی یوں سمجھ لی تصوف کی جگہ لے لی، صوفیزم کی جگہ لے لی اس عقیدت نے، صوفیزم کا بھی یہی کام ہے، معصومین نے اس کی مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے، اس میں بھی یہی ہے، شریعت کو چھوڑ کر صوفیت کو اپنا لیا جائے، یہ نہیں ہے ہمارے دین میں، حکمران صوفیت کو تائید کرتے ہیں، صوفیزم کو پروموٹ کرتے ہیں، صوفیاء کرام کے مزاروں پہ جو جا کے چادریں چڑھائی جاتی ہیں اس کا ایک سبب یہی ہے، ورنہ حکمرانوں کو ان سے ہمدردی نہیں ہے، نہیں وہ اس فکر کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، یعنی شریعت کو چھوڑ کر جو چاہے بھی کرو مگر وہ جو صوفیزم کے امور ہیں انہیں انجام دو، بیڑا پار ہے، آخرت کے لیے رہے، ایسا نہیں ہے، امام عصر تشریف لا کر تجدید فرمائیں گے، تو لہذا امام کے ایک عاشق کی آرزو یہی آرزو ہونی چاہیے،
آگے جملہ فرمایا اینا معمل لاحیاء الکتاب وحدوده اللہ. وہ قرآن جو ہم نے لپیٹ لپیٹ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے, خاص شبوں میں پڑھتے ہیں, شب قدر میں کھولا جاتا ہے, شب قدر میں اسے اٹھایا جاتا ہے, شب قدر میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, یا جب کسی کی قرآن خوانی ہوتی ہے سوئم چہلوم اس موقع پہ قرآن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. نئے گھر میں جب شفٹ ہو رہے تو وہاں پہلے قرآن رکھواتے ہیں اور ایک پانی کی بوتل رکھی جاتی ہے, دیکھا ہوگا. نئی دکان کھلتی ہے تو وہاں ذرا شروع شروع میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تازہ تازہ کوئی مردہ گیا ہے تو اس کی قبر پہ جا کے کچھ دنوں تک جو ہے وہ قرآن پڑھا. قرآن یہاں تک محدود ہو گیا, قرآن جب کہ آیا تھا پوری زندگی کے لیے, زندگی کے ہر شعبے کے لیے, اسے پیچھے کر دیا گیا. کہاں ہے وہ ہستی کہ جس سے قرآن اور حدود قرآن کو اثر نو زندہ کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں. تو میں عاشق امام زمانہ ہوں. امام زمانہ وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدود قرآن کو زندہ کرنے والے ہیں. تو کم از کم میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے گھر میں قرآن خدا نخواستہ محجور ہو, جس سے قرآن شکایت کرے, یا جہاں حدود قرآن پامال ہوتی ہوں, جہاں قرآن کے احکامات پامال ہوتے ہوں. اگر میں یا میرا گھرانہ ایسا ہوا تو پھر امام زمانہ سے میرا عشق زبانی کلامی ہو کر رہ جائے گا, میرے قلب کا امام زمانہ سے بھی کوئی رشتہ نہیں رہے گا. اللہ اکبر. فرما دعا کا اگلا جملہ اینا محی معالم دین و اہل, کہاں ہے وہ دین کی نشانی اور اہل دین کو زندہ کرنے والی ہستی. ایک وقت وہ آئے گا جب دین کی نشانیاں مٹ جائیں گی, اہل دین نہیں نظر آئیں گے, اہل دین بند کر دیے جائیں گے, یوں سمجھیے گھٹ جائیں گے, ان کی آواز آگے بڑھنے نہیں دی جائے گی. امام عصر جب تشریف لائیں گے تو دین کا اور اہل دین کا احیاء فرمائیں گے. اینا قاسم شوکت المعتدین, کہاں ہے ظالموں اور جابروں کی شان و شوکت کو درہم برہم کر دینے والا. یعنی ظالم و جابروں کے پاس شان و شوکت ہوتی ہے, وہ دنیا کی شان و شوکت رکھتے ہیں. امام عصر وہ ہیں کہ جو ظالموں کی شان و شوکت کو درہم برہم کر دیں گے آ کر. اس کے معنی ہے کہ عاشق امام زمانہ کی آمادگی ہونی چاہیے ظالم و جابروں کی شان و شوکت کو درہم برہم کرنے کے لیے, نہ کہ ان کی شان و شوکت سے ہم متاثر ہونے لگ جائیں, نہ کہ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر ہمارا دل بھی یہ خواہش پیدا کر لے اس شان و شوکت کی, کہ ایسا ایک پروٹوکول, ایک ایسی پوزیشن ہماری بھی, یا اس کی خدا نخواستہ کسی کے دل میں کوئی دنیا کی آرزو پیدا ہو جائے. ہرگز نہیں. ہمارے دل کی آرزوئیں ادھر سے سرچشمہ نہیں لیتی, اہل دنیا سے سرچشمہ نہیں لیتی, ہمارے دلوں کی آرزوئیں محمد علیہ محمد کے مکتب سے سرچشمہ لیتی ہیں, اہل بیت کی پاکیزہ حیات سے سرچشمہ لیتی ہیں. ہمارے دل کی خواہشات اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے, جن کی جانب یہ سارے اشارے موجود ہیں, یہ تعلیم موجود ہے. اینا مبید و اہل الفسوق والعصیان بالطغیان, کہاں ہیں وہ فاسقوں باغیوں اور گناہگاروں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینک دینے والا. امام تو وہ ہیں جو گناہگاروں کی, فاسقوں کی, باغیوں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں گے. اس کے معنی ہے کہ اگر گناہ ہماری زندگی میں ہیں تو امام تو آ کر ہماری جڑوں کو اکھیڑیں گے. خدا نخواستہ اگر ہم بھی ان گناہگاروں میں شمار ہوئے تو پھر تو امام تو وہ ہیں کہ جو آ کر عصیانکاروں, گناہگاروں کی جڑوں کو, باغیوں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والے ہیں. ان کا انتظار اسی لیے ہو رہا ہے. وہ سبت جعفر شہید کا جو ایک جملہ ہے, خدا ان کے درجات بلند کرے, اس جملے میں کہا امام آ گئے تو کیا ہوگا, واقعی اگر آ گئے تو کیا ہوگا, ذرا ایک جائزہ لیں تو پتہ چلے گا, اور اس کے لیے آمادگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اینا حاسد و فروع الغی و شقاق, کہاں ہے انحراف و اختلاف کی شاخوں کو کاٹ دینے والا. اب انحراف دیکھیے, آج میں تفصیل میں نہیں جا رہا, اشارے کر رہا ہوں, انحرافات دیکھ لیجئے اور اختلافات دیکھ لیجئے. کیا امام قبول کریں گے, امام عصر اختلاف کو قبول کریں گے؟ بلکہ ہرگز نہیں. امام اس وقت شاد نہیں ہیں, امام اپنے چاہنے والوں کی حالت دیکھ کر رنجور ہیں. وحدت پہ کردار ادا کریں, اتحاد کے لیے کردار ادا کریں, اپنی صفوں کو قریب لائیں. اللہ اکبر. میں اسی بھی جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا, یہ فلاں سیٹ اپ سے ہے, یہ فلاں سیٹ اپ سے ہے. خوب نماز میں اکثر یہ کہ جو مسافہ ہوتا ہے وہ آئے ڈائریکٹ مسافہ کیا چلے گئے. ارے بھائی آپ ڈائریکٹ, پتہ چلا کہ وہ صف میں ایک اور کھڑا ہے جو کسی اور سیٹ اپ سے ہے, اس سے مسافہ نہیں کرنا چاہتے. ارے میں دونوں سیٹ اپ کے جو بڑے ہیں وہ تو گلے بھی ملتے ہیں, ایک دوسرے کو بوسہ بھی دیتے ہیں, یہ نیچے کیوں مسافہ نہیں کر رہا ہے, یہ نیچے دشمنی اور فاصلے کیوں؟ کیا امام زمانہ کو راضی کر رہے ہیں؟ کہ امام عصر اس سے راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں. یہ اختلاف چاہے نظریاتی سطح پہ ہو چاہے اس طرح عملی سطح پہ ہو, ہرگز نہیں. اختلاف کو باعث رحمت ہونا چاہیے, نہ کہ اختلاف باعث ضعف بن جائے, کمزوری کا سبب. آج کا اختلاف باعث ضعف بنا ہوا ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کی, اس سے پہلے کہ امام آ کر اس کو ختم کریں کہ پھر سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے, امام کے آنے سے پہلے امام کے استقبال کے لیے خود کو آمادہ کرتے ہوئے ہم ثابت کریں اس اختلاف کو مٹا کر کہ ہم امام کے سچے منتظر ہیں, ایک دوسرے کے قریب آئیں. ہمارا ایک ہی عنوان ہے, یہ بھی علی کا ماننے والا ہے, یہ بھی ولایت امیر المومنین کا ماننے والا, وہ بھی حسین کا زادار ہے, یہ بھی حسین کا زادار ہے. اب کسی بھی سیٹ اپ میں ہو, ہمارے ولایت کا عنوان ہونا چاہیے, عزادار مظلوم کربلا ہے. اس عنوان کو سامنے رکھ کے دلوں کو قریب لائیے. نظریاتی اصلاح قریب رہ کر کر سکتے ہیں, دور رہ کر نہیں کر سکتے. فاصلے پیدا کر کے کبھی اصلاح نہیں کر سکتے, بلکہ اور فاصلوں کو بڑھایا جاتا ہے اور دشمنیاں جڑ پکڑتی ہیں. قریب آتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں, قریب آتے ہیں تو قربتیں بڑھتی ہیں. میں شاید صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں مولا کا فرمان, و بات آپ جوان ذہنوں کی سمجھ میں آ جائے گی. مولا امیر المومنین کا فرمان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, آپ فرماتے ہیں جس پر تمہیں غصہ آ رہا ہو اسے چھو لو. اب سائنسی حوالے سے آپ جوان ہیں, جانتے ہیں اس پہ اچھی خاصی ریسرچ آ چکی ہے, جس پہ غصہ آ رہا ہے اسے چھو لو, ہاتھ پکڑ لو. اللہ اکبر, غصہ ختم. شیطان بھڑکا رہا ہوتا ہے, فاصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے, مولا فرماتے چھو لو, چھونے سے غصہ ختم. یعنی قریب آنے سے وہ جو اختلاف ایک پروان چڑھا تھا ختم ہو جاتا ہے. لہذا ان اختلافات کو امام کے آنے سے پہلے ہم ختم کر دیں تاکہ شرمندگی ہمیں نہ ہو. عین طعام آثار ذیغ و لہوا, کہاں ہے وہ جو انحراف ہوا و ہوا و حوث کے آثار کو محو و نابود کر دے. یہ ہوا حوث خواہشات شیطانی, یہ جدید نیٹ ورک پہ جو آج فیس بک پہ اور دیگر جو اس قسم کے اور چینلز ہیں ان پہ جو ان نفس امارہ کو آگے بڑھانے کے لیے اور انسان کو گناہ کی جانب دعوت دینے کے لیے جو آج کوشش کر رہی ہے, استعمار پوری کوشش کر رہا ہے کہ جوانوں کو گناہ گار بنا دے. اگر آپ گناہ کی طرف چلے گئے, خدا نخواستہ گناہ گار بننا شروع کر دیا, تو جو گناہ کی طرف جاتا ہے اس کی ول پاور کمزور ہو جاتی ہے, قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے. اور جس کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے, جب امام آ کر آواز دیں گے تو پھر ایسا شخص امام کی نصرت کے لیے جا نہیں پاتا, نہیں جا پائے گا. گناہ گار نہیں جا پائیں گے امام کی نصرت کے لیے, ول پاور ضعیف ہو جاتی ہے, قوت ارادی ضعیف ہو جاتی ہے, اپنی اصلاح نہیں کر پاتے. معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کریں گے, عالمی انقلاب میں کیا کردار ادا کریں گے. امام کا انتظار محلے کے لیے نہیں ہو رہا ہے, کمیونٹی کے لیے نہیں ہو رہا ہے, ایک ملک کے لیے نہیں ہو رہا, امام کا انتظار ہو رہا ہے جہان بشریت کے لیے. جہان بشریت کے مظلوموں کو نجات دینی ہے, مستضعفین جہان کو نجات دینی ہے. امام فرقہ وارانہ امام نہیں ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا امام نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہے, جہان بشریت کے لیے بنایا ہے. آپ جب تشریف لائیں گے تو عالمی ظالموں جابروں مستکبروں سے جہان بشریت کو نجات دلائیں گے. جہان مسیحت بھی آپ کی امامت میں, آپ کی رہبری میں آ جائے گا. حضرت عیسیٰ بھی آپ کے آنے کے بعد ظہور فرمائیں گے اللہ کے حکم سے. ایک بہت بڑا انقلاب ہے, عالمی انقلاب ہے. ہمیں تو ان غیر مسلموں کو بھی قریب لانا ہے, وہ بھی ہم سے آ ملیں گے. ہمیں تو اتنا بڑا قلب رکھنا ہے, کجا خدا نخواستہ ہمارے فاصلے اور گناہ کی طرف نہ چلے جائیں. فرماتے ہیں اینا قاطع حبائل الکذب والافتراء, جھوٹ و افتراء کی گروہ اور بندشوں کو کھول دینے والا. اینا مبید الوطاط والمرداء, کہاں ہے وہ جو سرکشوں اور جباروں کو نابود کر دینے والا. اینا مستحصل اہل العناد والتذلیل والالحاد, کہاں ہے جو اہل عناد و الحاد و گمراہی کی بیخ کنی کرنے والا. عناد کہتے ہیں دشمنی کو, کینے کو. اسی طرح الحاد یعنی وہ گمراہی, ملحد ہو جانا, جو خدا کا انکار کر دینا, کمیونزم کی طرف جیسے چلے گئے اور دیگر اس قسم کے مکتبوں کی جانب چلے جائیں. عین المعز الاولیاء و مذل الاعداء, کہاں ہے وہ جو دوستوں کو عزت بخشے اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے. اپنے دشمن کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں, امام کے ظہور کے لیے دعا کیجئے. امام کے آنے سے دوستوں کی عزت میں اضافہ ہونے والا ہے. آج اگر دنیا خدا نخواستہ رسوا کر رہی ہے, کمزور دکھا رہی ہے, امام کی آمد پہ عزت میں اضافہ ہوگا. امام کا انتظار, عزت چاہیے, امام کے ظہور کے لیے دعا کیجئے. اینا جامع الکلمۃ علی التقوی، کہاں ہے وہ جو کلمہ تقوی پر جمع متحد کرنے والا ہے. یہ میں اب ان کو زیادہ نہیں کھول رہا، تقوی و پرہیزگاری کے حوالے سے اور امام کی آمد کے حوالے سے. العین باب اللہ الذی منہ یؤتا، کہاں ہے وہ اللہ کا باب و دروازہ کے جس سے داخل ہوا جاتا ہے، یعنی امام کو چھوڑ کر اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. امام کے بغیر تصور نہیں ہے کہ خدا تک پہنچ جانا، امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. من ماتا ولا یعرف امام زمانہی مات میتتا جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت، زمان جاہلیت ما قبل اسلام کی موت مرا. بس دو جملوں کی اور آپ کو زحمت دوں گا، یہ سارے اشارے ہیں تاکہ آپ کی خواہشات اس سطح پہ آ جائیں. اگر آپ نے اللہ کے بندوں کی فکر کی، امام کی فکر کی، اللہ کے دین کی فکر کی، اس دین کی نصرت کی فکر کی، یہ چھوٹی موٹی مشکلات و خواہشات کچھ بھی نہیں ہیں. پروردگار یہ تو اپنے دشمنوں کو دے دیتا ہے جو لوگ عموماً ان شبوں میں مانگا کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پروردگار جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے. اصل جو تقاضے جو دشمن نہیں کرتا، جو ملحد نہیں کرتا، جو گناہگار نہیں کرتا، جو باغی و گمراہ نہیں کرتا، یہ خواہشات وہی کریں گے جو عاشق امام عصر ہیں، جو واقع دل سے متوجہ ہیں اپنے امام عصر کی جانب، اور خصوصاً ان شبوں کے اندر، شب جمعہ کے اندر جب دل متوجہ ہوتا ہے امام کی جانب، اس وقت خواہشات ہماری اس سطح پہ آنی چاہیے. معرفت یعنی یہ دعائیں، آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دعائیں در حقیقت ہمارے معرفت کو بلند کرتی ہیں، ہمیں اہداف دیتی ہیں. ان دعاؤں کے اندر ہمارے لیے اہداف ہیں کہ ہماری زندگی میں ہدف کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، ہمیں اصلاحی کام کس سطح پہ کرنا چاہیے، اور کہاں تک جانے کی آرزو ہونی چاہیے. لوگ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، توجہ کی، لوگ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، کچرا گلی میں پھینک دیتے ہیں. یہ لوگ صرف اپنے گھر تک سوچتے ہیں، یہ آگے نہیں سوچتے کہ دوسرے لوگ جو گزریں گے یا اڑوس پڑوس کے جو ہمسایہ ہیں وہ اس گندگی سے کس قدر تکلیف اٹھائیں گے. انہیں صرف اپنے گھر تک کی پرواہ ہے. میں صرف اپنی خواہشات پیدا بیان کرتا ہوں، میں اپنی ضرورتیں بیان کرتا ہوں صرف. جبکہ اگر معرفت بلند ہو جائے تو جہان بشریت کی مشکلات کو بیان کروں، اگر معرفت بلند ہو جائے تو امام کے آنے کا جو ہدف و مقصد ہے اسے اپنی آرزوئیں اور خواہشات کے اندر شامل کروں، خدا کی بارگاہ میں انہیں پیش کروں. یہ معرفتیں ان دعاؤں کے ذریعے بلند ہوتی ہیں، تو نتیجتاً اہداف بلند ہوتے ہیں اور دعائیں بھی پھر اسی سطح پر انسان کو لے کر آتی ہیں. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. اس کے بعد عین الطالب بظہول الانبیاء و ابناء الانبیاء، کہاں ہے وہ جو انبیاء و فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لے. عین الطالب بدم المقتول بکربلا، اور کہاں ہے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا. اللہ اکبر. کربلا جس کے نتیجے میں آج اسلام ہم تک پہنچا، اس کربلا میں جو ظلم و ستم ہوا، ہمیں یہ بھی ایک شاید اشارہ میرے جوان سمجھ سکیں، مختار کا انتقام، ٹھیک ہے مختار نے کھڑے ہو کے قیام کیا سب کچھ، مگر مختار کا انتقام کیا تھا؟ مختار نے جو انتقام لیا وہ افراد سے لیا، اس فکر کو ختم نہیں کر سکے جناب مختار، افراد ختم کیے. عاملین کربلا کو مختار نے ختم کر دیا، مگر فکر یزیدی مختار نے ختم نہیں کی تھی. امام عصر وہ ہیں جو اس فکر یزیدی کو نیست و نابود کر دیں گے، فکر فرعونی کو نیست و نابود کر دیں گے، فکر نمرودی کو نیست و نابود کر دیں گے، فکر سفیانی کو نیست و نابود کر دیں گے. امام عصر، اصل انتقام امام عصر لیں گے کربلا کا. کربلا کے مظلوم، اس مقتول کا انتقام یہ نہیں ہے کہ گردن کے بدلے صرف گردن کاٹ دی جائے. کربلا کی قربانی جس مقصد کے لیے تھی، اس مقصد کو حاصل کر لیا جائے، اور دشمن اہل بیت کے، دشمن اسلام کے مقصد کو مٹا دیا جائے، اس کی فکر کو مٹا دیا جائے، اصل یہ انتقام ہے. جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو اصل انتقام یہ ہوگا کہ آپ پوری دنیا سے یزیدی فکر کو مٹا دیں گے، ظالم و جابر اپنے انجام کو پہنچیں گے، محکوم ہو جائیں گے، اور حاکم صرف دین مبین اسلام ہوگا، عدل کی حاکمیت ہوگی. اللہ اکبر. وہ کیسا دور ہوگا، کیسا زمانہ ہوگا، آپ کی میری ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ پروردگار ہمیں اس دور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہوئے اس دور میں اپنے امام کی زیارت نصیب فرمائے. آج کی شب میں اپنے امام کے اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو دعاؤں کے اندر پیش کیجیے گا. خدا کی بارگاہ میں جو آنسو آپ کی اس پاکیزہ آنکھوں سے بہیں، ان آنسوؤں کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی عقبا کے لیے، اور دنیا بھی وہ دنیا کہ جو امام کی خدمت کے لیے ہو، جو دین کی سربلندی اور نجات کے لیے ہو، جو دین کے نفاذ کے لیے ہو. آج کی رات میں خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز ایک بلند فکر کے ساتھ، ایک بلند قلب کے ساتھ، ایک قوی قلب کے ساتھ، اور انشاءاللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ میں دعا کروں گا. پروردگار آپ کی آج کی شب کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے اور قریب لے کر آئے، جہاں جہاں فاصلے ان فاصلوں کو مٹانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں خواتین کو سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں پروردگار عالم سے کہ جہاں جہاں بھی آج کی شب میں مومن مومنات بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام جائز و شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ان پر زیادہ زیادہ رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار بادشاہ محمد علی محمد کا دنیا میں جہاں جہاں ظالم و جابر حکومت ہے، بالخصوص شام کے اندر، عراق کے اندر جس طرح ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں، انہیں ذلت و خواری سے دوچار فرما. جو مکتب اہل بیت کا، مظلوموں کا دفاع کر رہے ہیں، خصوصاً مقامات مقدسہ کا دفاع کر رہے ہیں، ان جوانوں کو، ان سرفروشوں کو فتح و نصرت عطا فرما. پروردگار بادشاہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے وطن عزیز، ہمارے شہر کے اندر بھی جو بیرونی قوتیں، داخلی عناصر جو سازش کر رہے ہیں، بار الہ انہیں تمام سازشوں میں جو ملک کے خلاف، مکتب کے خلاف، ملت کے خلاف ہیں، بار الہ انہیں ہر قسم کی سازشوں میں ناکام فرما. ہمارے ملک کے تمام ہم وطن، ہمارے ساتھیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہونے کی اور اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ان تمام نیک خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس دعا کے اہداف کی تکمیل کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے سچے اصحاب انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. محمد و آل محمد صلوات.